صلوات اللہ محمد وآل محمد. مومنین اگر اجازت ہو تو ایک سورہ فاتحہ کی میں آپ سے گزارش کروں گا ان تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے ایام اعظم میں اور آج اس وقت انشاءاللہ خلص سے وزاداری میں شریک ہیں. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی اشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجھک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز و خواران محترم، پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایک مرتبہ پھر فرش اعضا پر بیٹھ کر امام مظلوم کا ہم ذکر کریں اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دیں. اس سلسلے مجالس کے لیے جو موضوع ہے انشاءاللہ وہ عنوان ہے توحید اور توسل. یہ موضوع ہے انشاءاللہ اس پر کل سے گفتگو شروع ہوگی. آج کی حد تک کچھ تمہیدی باتیں کرنے کے لیے، کچھ مقدماتی باتیں کرنے کے لیے سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے اور اس کی 99 آیتیں ہیں. ایک یونیک فیچر ہے اس کے اندر کہ بس 100 میں ایک ہی آیت کم ہے. 99 آیتیں ہیں اس سورے کی اور اس سورے کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے خلقت حضرت آدم علیہ السلام پر گفتگو فرمائی ہے. خود یہ لفظ ہجر، اس پر بھی اگر آپ غور کریں، پروردگار عالم نے یہ قرآن مجید میں لفظ مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، مگر یہاں خاص اس سورے کو سورہ ہجر کہنے کی ایک وجہ ہے. اس لیے کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا ہے، ہجر والے. ابھی ہجر والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک بستی ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کی سورہ میں. یہ بستی، اس بستی کے رہنے والوں کا ذکر قرآن مجید میں مختلف سوروں میں مختلف انداز سے ہوا ہے، مگر جو زیادہ معروف ان کا نام ہے وہ ہے قوم سمود. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے اور ان کو کہیں پر عبرت کے طور پر پیش کیا ہے، کہیں پر نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا ہے. مختلف قوموں کا مختلف معاملہ رہا ہے، اس میں قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے. کچھ قومیں وہ ہیں کہ جن کا زیادہ تعارف ان کے ہیبیٹیٹ کے حوالے سے ہوا ہے، اس علاقے کے حوالے سے ہوا ہے. کچھ وہ ہے کہ جن کو نسبت دی گئی ہے ان کے رسولوں کی طرف، مثلا یہی قوم عاد ہے، مگر جناب ہود علیہ السلام کی قوم ہونے کی وجہ سے قوم ہود بھی ان کو کہا گیا. یہی قوم سمود ہے، سمود کہنا یہ ان کا عنوان ہے، یہ ان کا تعارف ہے، مگر جناب صالح علیہ السلام جو وہاں پر مبعوث ہوئے تھے تو ان کی نسبت سے اس قوم کو قوم صالح علیہ السلام بھی کہا گیا. انہی کا ایک اور نام ہے اصحاب الحجر، جو اس سورے میں خاص پروردگار عالم نے استعمال کیا، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا اور اس سورے کا نام پڑا سورہ حجر. ان کی خصوصیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر مکان بنا لینا، گھر بنا لینا، یہ تک پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ینحتون الجبال. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی وہ پیچھے نہیں تھے. جھونپڑی بنانا عام انسانی صلاحیت کے لیے ممکن ہے، لیکن بہرحال پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنا لینا، یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی اس زمانے میں تھی کہ جس کو انہوں نے استعمال کیا. بعض مفسرین نے تو خود اس لفظ ہجر سے استدلال بھی کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پہاڑ وغیرہ کے حوالے سے اور پتھروں کے حوالے سے چونکہ خاص ان کو مہارت حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا. یہ تو تھا بیک گراؤنڈ اور ان کا تعارف. اب آئیے اس آیت کی طرف ہم آگے بڑھیں کہ جسے ابھی سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھیے، ہم جب بات کر رہے ہیں تو پیرامیٹر میں بات کر رہے ہیں. ممبر رسول پر اگر گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسلام کے پیرامیٹر میں گفتگو ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، معصومین کے اقوال کی روشنی میں بات ہوگی، عقلی معیارات کے اوپر بات ہوگی بے شک، مگر اس کے اندر میزان ہے. قرآن کی آیتوں کو میزان مانا گیا ہے، معصوم کے فرمان کو ایک میزان مانا گیا ہے. پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، اذ قال ربک للملائکۃ، کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا. کیا کہا؟ انی خالق بشرا، کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں. کس سے خلق کرنے والا ہوں؟ من سلسال من حمئن مسنون. یہ لفظ جو پروردگار عالم نے یہاں پر استعمال کیے ہیں تھوڑے سے غیر مانوس ہیں. عام طور پر جو لفظ ہم سنا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ من تین. پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا. اچھا، تین جو ہے وہ صرف مٹی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، وہ مٹی کے جس کے اندر پانی مخلوط ہو، ملا ہوا، اس کو کہا جائے گا تین. اچھا، یہ بھی قرآن مجید ہی کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نجران کے مقابلے پر جب پروردگار عالم نے آیتوں کا نزول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں، تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قل اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب یہ آرگومنٹ کس کے سامنے دیا جا سکتا ہے؟ یہ آرگومنٹ کسی ایتھیسٹ کے سامنے نہیں دیا جا سکتا. جیسے کہ کوئی ایگریڈ اپون پوائنٹ تو ہو، کوئی کامن ڈینومینیٹر تو ہو کہ جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سامنے والے کو مخاطب کیا جا سکے. اگر سامنے والا کہے کہ میں تو آدم کو بھی نہیں مانتا تو اس کے سامنے یہ دلیل دی نہیں جا سکتی. یہ دلیل اس کو دی جا سکتی ہے کہ جو اس پوائنٹ کے اوپر ایگری کر رہا ہو کہ ہاں آدم کو تو میں مانتا ہوں. یعنی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے کس چیز کا؟ کہ جس کو تم قبول کرتے ہو وہ آدم علیہ السلام کی ذات ہے. قل اے حبیب، ان سے کہیے ان مسئلہ عیسیٰ کی مثال عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک کا مسئلہ آدم کی مثال ہے. یعنی وہ آدم کہ جسے پروردگار عالم نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ کو تنہا ماں سے پیدا کرنے میں خدا کو کیا تکلف ہے؟ پروردگار عالم کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ یعنی قدرت پروردگار کا بھی حوالہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام کی خلقت کا بھی حوالہ ہے کہ خلقہ من ترابن. یہ لفظ تھا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو، خدا نے آدم کو پیدا کیا. کس سے؟ من ترابن، تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا. یہ بات ذہن میں رہے میرے نوجوان دوست، اگر توجہ کریں کہ یہ جو کن فیکون کے ذریعے سے قدرت پروردگار کا اظہار کیا گیا گیا نہج البلاغا کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ایلیبریشن ہے، یہ وہ ایکسپلینیشن ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا واقعاً وارث قرآن ہی کے در سے مل سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی مت سمجھنا، الفاظ میرے مطلب مولا کا ہے، کبھی مت سمجھنا کہ پروردگار کن فیکون کہنے کا بھی محتاج ہے۔ یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا کن کہنے کا محتاج ہے، دراصل لفظوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ قدرت پروردگار کو سمجھا سکے۔ یہ لفظوں کے ذریعے سے اظہار کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت کو کچھ تم احساس کر سکو، ورنہ لفظوں میں طاقت کہاں ہے کہ وہ پروردگار کی طاقت کو سمجھا سکیں۔ لہٰذا اب آپ غور فرمائیے، جو لفظ ہمیں ملا وہ تراب کا ملا، تین کا لفظ ہمیں ملا، تراب کا لفظ ہمیں ملا، سلسال ہمیں مسنون، یہ الفاظ ہمیں مل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو خدا نے پانی سے پیدا کیا، من الماء کل شیء حی، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، زندہ وجود ہیں، ان سب کو پروردگار نے پانی سے پیدا کیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایک آدم ہے، مٹی سے بھی پیدا ہوئے ہیں، پانی سے بھی پیدا ہوئے ہیں، پانی ملی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلسال من ہم ام مسنون، سلسال سے پیدا ہوئے ہیں جو ہم ان مسنون سے لیا گیا ہے۔ غور طلب تو بات ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ تمام باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، ان کا کانٹرڈکشن نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کسی ایک رخ کو ایکسپلین کر رہا ہے، ایلیبریٹ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، بالکل درست، پانی سے پیدا کیا، بالکل درست، پانی کو مٹی سے ملایا تو وہ تین بنا کہ جس سے پروردگار نے پیدا کیا، بالکل درست، اور اب اس کے بعد پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ من سلسال من ہم ان مسنون، سلسال سے پیدا کیا، یا وہ سلسال جو لیا گیا تھا ہم ان مسنون سے۔ یہ سلسال کیا ہے، ہم ان مسنون کیا ہے، مسنون کے لفظ پر غور کیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ شخص بڑا سن رسیدہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کی ایج کافی ہو چکی ہے، یعنی جو پرانا ہو گیا۔ بزرگان سے معذرت کے ساتھ، محسوس نہ کریں، ان کے تجربے کی وجہ سے تو ہم سب استفادہ کرتے ہیں، تو محسوس نہ کریں۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے مسنون وہ جو پرانا ہے، وہ کہ جس کے اندر کافی اس کو وقت لگ چکا ہے، مسنون۔ اچھا، اب ہم مسنون، کیچڑ، وہ کیچڑ جو پڑے پڑے ٹھیک ٹھاک پرانا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ ایسا گارا بن جائے گا کہ اس کا پانی جو ہے وہ سوکھ گیا؟ اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں تو آپ کو احساس ہوگا کھن کھن، گویا وہ بول رہا ہے۔ آپ اگر دیوار سے رگڑیں تو بھی آپ کو آواز سی محسوس ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں سلسال۔ یعنی اب اگر آپ غور فرمائیے، نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، پروردگار عالم نے مٹی کے ساتھ پانی کو مخلوط کیا۔ اس مخلوط شدہ پانی کو جب آپ کیچڑ کی فارم میں دیکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو چارم فیل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اپنائیت، کوئی مانوسیت، کوئی انسیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس چیز سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب وہ بھی سوکھ گیا، گارے کی فارم میں آ گیا، تو پھر پروردگار عالم نے اس سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، برادران عزیز، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ باہر پھول پڑے ہیں، ذرا گلدستہ بنائیے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر میں کہوں کہ باہر کیچڑ موجود ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ جائیں اور جا کر اس کو اپنی شیشی کے اندر محفوظ کر لیں؟ آپ اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ اگر پھول کی بات کی جائے تو آپ کے اندر ایک اٹریکشن آپ فیل کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں اچھی بات ہے۔ مگر گارا، کیچڑ، پانی ملا ہوا ایسا مٹی کا ایک مجموعہ، کیا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے؟ یقین جانیے ہم سب اسی سے بنے ہوئے ہیں، ہم سب اسی سے بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم آدم علیہ السلام کے باب میں بھی یہی بات کہہ رہا ہے، مگر آپ غور فرمائیے، کیا اسی مادے کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے؟ غور فرمائیے گا، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے بنایا اسی سے آدم کو، انی خالق بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو، من سلسال من ہم مسنون، پرانا کیچڑ جو سوکھ کر گارے جیسا بن گیا، کھن کھن بول رہا ہے، اس گارے سے میں نے آدم کو بنایا ہے. اور اب اس کے بعد اگلی باری کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس گارے کو سجدہ نہیں کروایا, اس مجسمے کے سامنے پروردگار عالم نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. پروردگار عالم نے کیا حکم دیا؟ اذا سویت تو جب میں اسے نوک ملک سے سوار لوں, ونفخت فیہ میں روحی اور اس کے اندر میں اپنی روح خاص پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. ایک ہے مادہ اور ایک ہے اس میں وہ پھونکی گئی خاص روح کے جسے پروردگار نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح خاص پھونک دوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز, یہ بات بتائیے مجھے کہ پروردگار عالم نے اپنی روح اس میں جب پھونک دی تو خدا کی روح میں تو کچھ کمی واقع ہو گئی ہوگی؟ معاذ اللہ, کیا واقعا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو یقین جانیے کہ جو مکتب اہل بیت کے پاس توحید کا تصور ہے نا, ایسا اگر کچھ ہو جائے تو وہ جس کی روح بھی اندر گئی ہے وہ خدا نہیں ہوگا. خدا جسم و جسمانیت سے بھی ماں ورا ہے اور روح سے بھی ماں ورا ہے. پروردگار عالم ورا الورا, انسان کی مجال کیا ہے کہ اس کے بارے میں ادراک حقیقی کا وہ دعویٰ کر سکے؟ انسان ایک محدودیت میں ہے, کہاں عرفان کامل پروردگار کا اسے حاصل ہو سکتا ہے. مگر اتنا ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار مرکب نہیں ہے. یہ آل محمد کے مکتب کی تعلیم کردہ توحید کی میں بات کر رہا ہوں. خدا مرکب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرکب ہوتا ہے نا, وہ جز جز سے مل کر بنا ہوتا ہے, اور جو جز جز سے مل کر بنا ہو وہ ہر جز کا محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں, ان میں سے ایک بھی کم کر دیں تو پھر یہ ہاتھ ناقص ہے. یہ ہاتھ ہاتھ ہونے کے لیے ہر جز کا محتاج ہے, اور ہر انگلی کتنے سیلز کی محتاج ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تو انسان جب مرکب ہے تو مرکب ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے وجود میں جن جن اجزاء سے وہ مل کر بن رہا ہے ہر جز کا وہ محتاج ہے, ورنہ وہ ناقص ہو جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان اجزاء کو ہٹا دیا جائے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پروردگار عالم مرکب نہیں ہے, خداوند متعال سے بہت بالاتر اس کا معاملہ ہے پروردگار عالم کا. لہذا پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پروردگار عالم نے یہ کہا کہ نفخت فیہ من روحی, کہ میں اس میں اپنی روح خاص پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, تو اے پروردگار پھر اس روح کے پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پر رہے گا. اب دیکھیے برادران عزیز, اس بات کو سمجھنے کے لیے, خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کی طرف توجہ کیجیے گا, نسبت تشریفی. کبھی نسبت کا اعلان کیا جاتا ہے شرف کو سمجھانے کے لیے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے برادران عزیز, ایک بات مجھے بتائیے, خانہ کعبہ کے لیے کیا ایک معروف نام ہے؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ پروردگار عالم نے خود یہ تعبیر قرآن مجید کے اندر استعمال کی ہے, انتاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اے ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو, انتاہرا بیتی میرا یہ گھر اس کو پاک رکھو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا یہ گھر. کیا پروردگار اس گھر میں رہتا ہے؟ یقین جانیے اگر وہ اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دے تو پھر جملہ وہی ہے کہ جو گھر کی ظرفیت کے اندر محدود ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. گھر کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر محدود ہو گیا, جو اس کے اندر سما سکے. پروردگار عالم جو خالق ہے, کہ خالق بھی مخلوق کے اندر سما سکتا ہے, معاذ اللہ. تو پھر یہاں پر بیت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا چھوڑیے اس کو, رکھیے ایک جگہ پر اور آئیے ایک اور آیت کی طرف. یہ قوم سمود جن کا میں ذکر کر رہا تھا, انہی کے لیے پروردگار عالم نے جناب صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا, ناقہ, اونٹنی, ناقہ. اور اس کو کیا کہا؟ قرآن مجید کے اندر ناقت اللہ ہے وسقیہا, یہ اللہ کا ناکہ ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناکہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ٹرین میں بیٹھتے ہیں سفر کرتے ہیں, ناکے کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اور سفر کیا جاتا ہے. کیا پروردگار عالم نے کبھی اس ناکے کے اوپر سواری کی؟ اور پھر جملہ وہی ہے کہ اگر کبھی وہ آ کر اس کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو سواری کے اوپر بیٹھ جائے پھر وہ خدا نہیں ہوتا. بیت بیت اللہ ہے وہ رہتا نہیں ہے, سواری ناقۃ اللہ ہے وہ سوار ہوتا نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا, عرش پروردگار عالم کا ہمارے پاس بہت ناقص تصور نہیں ہے توحید کا, کہ جس میں پروردگار اس تخت کے اوپر بیٹھ جائے اور چر چر کر کے آواز آنا شروع ہو جائے. بار سے معذرت, مجھے نہیں معلوم آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں. بہرحال بعض برادران کا یہ نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ عرش کے اوپر پروردگار باقاعدہ بیٹھتا ہے, اور جس طرح سے آپ چمڑے کے بنے ہوئے صوفے کے اوپر اگر بیٹھیں تو چرچر کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اسی طریقے سے پروردگار کے بیٹھنے پر بھی اسی طرح کی آوازیں آیا کرتی ہیں. آپ نے غور فرمایا, اہل بیت سے دور ہونے کا یہ کم سے کم نتیجہ ہے جو بھگتنا پڑتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تب آپ غور فرمائیے, عرش ہے وہ اس کے اوپر بیٹھتا نہیں ہے, بیت بیت اللہ ہے وہ اس میں رہتا نہیں ہے, ناقہ ناقۃ اللہ ہے وہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا. تو یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب ہے اس لیے کہ شرف کو سمجھایا جا سکے. خدا کو اس گھر میں نہیں رہنا, مگر اس گھر کو عام گھر مت سمجھنا, اسے خدا نے خود کی طرف منسوب کر کے بیت اللہ کہا ہے. یہ اونٹنی خدا کو اس پر سوار نہیں ہونا, مگر اسے عام ناکا بھی مت سمجھنا, اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, ناقۃ اللہ کہا ہے. آپ نے غور فرمایا, بالکل اسی طریقے سے وہ روح جو انسان کے اندر پھونکی گئی اسے عام روح مت سمجھنا, اسے پروردگار نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, روح روح اللہ ہو سکتی ہے, بیت بیت اللہ ہو سکتا ہے, ناقہ ناقۃ اللہ ہو سکتا ہے, علی کا چہرہ وجہ اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی کا چہرہ وجہ اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں شرک کی کہاں سے بات آ گئی؟ اگر نسبت کے ذریعے سے شرف کے اظہار کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد نہ بیت اللہ پر اعتراض ہوگا, نہ ناقۃ اللہ پر اعتراض ہوگا, نہ وجہ اللہ پر اعتراض ہوگا, نہ لسان اللہ پر اعتراض ہوگا, نہ اذن اللہ پر اعتراض ہوگا, نہ عین اللہ پر اعتراض ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. سارا معاملہ یہ ہے کہ نسبت کے شرف کو تو انسان سمجھے کہ پروردگار عالم کسے وجہ اللہ کہے گا. وہ گھر اب عام گھر نہیں ہے جسے بیت اللہ کہا گیا, اس کی ایک عظمت ہے. وہ ناکہ عام ناکہ نہیں ہے کہ جسے خدا نے ناقۃ اللہ کہا, اس کی ایک عظمت ہے, اس کا ایک شرف ہے. ذرا آپ غور فرمائیے, اگر کسی کو وجہ اللہ کہا گیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ چہرہ ایسا مبارک ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اگر اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ان آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے کہ جو خدا دکھلانا چاہتا ہے. اگر اس کے کان اذن اللہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کانوں سے یہ وہی سنتا ہے کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے. اور جس کی زبان لسان اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے وہی کہتا ہے کہ جو خدا کہلوانا چاہتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ وہ نسبت کے ذریعے سے شرف کا اظہار وہ مقصود تھا کہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو روح پھونکی جا رہی ہے اسے معمولی مت سمجھنا, نفخت فیہ من روحی, میں نے اس میں اپنی روح خاص, روحی اپنی روح خاص اسے میں نے اس کے اندر پھونکا ہے. فقعوا له ساجدین, تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے, فسجد الملائکۃ کلہم سوائے ابلیس کے. ابلیس نے انکار کر دیا, ابا یکون مع الساجدین, اس نے سجدہ کرنے والوں میں ہونا قبول نہیں کیا. اجب آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ یہ ابلیس جو تھا وہ کیا فرشتوں میں تھا؟ فرشتہ تو نہیں تھا. کانا من الجن, دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ وہ تو جنات میں سے تھا. اچھا وہ جنات میں سے تھا, حکم کن کے لیے تھا؟ ملائکہ کے لیے تھا. تو پھر ابلیس اگر سجدہ نہ کرے تو اس پر الزام کیا ہے؟ حکم تو ہے ہی ملائکہ کے لیے, इबलीस के लिए तो नहीं है, और इबलीस मलाइका में से नहीं है, इबलीस जिन है। कुरान की सराहत है, काना मिनल जिन, जिन वो जिन्नात में से था। तो फिर ये हुक्म जब इबलीस की तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, तो फिर इबलीस से इस बात का तकाजा क्यों, क्यों सरजनिश किस बात की हो रही है कि इबलीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अजा बरादरान अजीज, ये 1438 हिजरी 39 हिजरी के अंदर बैठकर हम इबलीस की वकालत क्यों कर रहे हैं? खुद इबलीस ने ये केस इस तरीके से प्लीड नहीं किया है, यानी या तो इबलीस ही ये कहता ना। ये मैंने तो इसलिए आपके सामने पेश कर दिया कि बाज जहनों के अंदर ये सवाल आता है। अब आप और फरमाइए, इबलीस ने ये नहीं कहा कि जब परवरदिगार आलम ने उससे ये कहा कि इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, मा मना आका, तुझे किस चीज ने रोक दिया, तो वो यही कह देता कि परवरदिगार ये हुक्म तो फरिश्तों के लिए था कि मैं भी इसका एड्रेसी हूँ, क्या मैं भी इसका मुखातब हूँ, सॉरी मुझे नहीं मालूम था, अच्छा मैं भी हूँ, मैं सजदा करता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा है। उसने जो आर्गुमेंट रखा है वो कुछ और है। वो आर्गुमेंट क्या, यानी उसने इस बात को तो कबूल किया कि ये तो मुझे समझ में आ गया था कि जब तू हुक्म दे रहा था तो मलाइका को भी ये हुक्म दिया गया, और सफे मलाइका में चूंकि मैं मौजूद था लिहाजा मैं भी एड्रेसी तो था, तूने मुझे भी मुखातब किया, ये तो मैं समझ गया था। मगर केस ये है परवरदिगार कि मैं ऐसे को सजदा क्यों करूं कि जिसको तूने बनाया है, मिन सलसालिन मिन हम इन मसनून, तूने बनाया है उसको किससे, कीचड़ से, पुराना कीचड़ सूख गया, गारा हो गया, ऐसे से तूने उसको बनाया है, और फिर उसके बाद तू मुझसे इस बात का तकाजा कर रहा है, मैं मुझे आग से बनाया, तूने इसको बनाया है मट्टी से, गारे से, कीचड़ से, कहां ये कहां मैं, सुपीरियर मैं हूं, इंफीरियर ये है। तो इंफीरियर को हुक्म दिया जाना चाहिए कि वो सुपीरियर के आगे झुके। सुपीरियर को ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है कि वो इंफीरियर के आगे झुके। हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब एक बहुत प्यारा तबसरा फरमाया करते हैं, वो कहते हैं कि वो इंफीरियर था या सुपीरियर था, मगर इतना तो इबलीस को भी समझ में आ गया कि जब सुपीरियर मौजूद हो तो इंफीरियर को झुकाया जाता है, सुपीरियर को नहीं झुकाया जाता। यानी अगर आप लोगों के लिए लफ्ज गैर मानूस हो गए हैं तो मैं मानूस अल्फाज में कहूं कि अफजल के होते हुए मफजूल को मिंबर पर नहीं बिठाया जाता, और ज्यादा वाजे कर दूं कि अफजल के होते हुए मफजूल को खिलाफत नहीं दी जाती। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो अफजल था या नहीं था, ये अलग फिनोमेना है, इसको आप अलग डिस्कस करें, मगर इतना तो इबलीस को भी समझ में आ रहा है। अब परवरदिगार आलम का जवाब क्या है? परवरदिगार आलम फरमाता है, दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम ने ये वजाहत की है, कहीं कहा परवरदिगार ने कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया लिमा खलक्तु बियदिया, तुझे एतराज करने की गुंजाइश क्या है? बनाया तुझे भी मैंने है, बनाया इसको भी मैंने, तो फैसला तो मैं करूंगा ना कौन अफजल है और कौन मफजूल है, कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है। यानी ये जो कयास करके तुमने फैसला कर लिया, ये जो कयास करके तुमने फैसला कर लिया, तो इस कयास का तुम्हारे पास हक क्या था? ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम का जुमला था, इमाम ने कहा था कि अव्वलु मन कासा इबलीस, सबसे पहला जिसने कयास किया था वो इबलीस था, इसलिए कि उसने आग और मट्टी को इसी तरह से एक स्पेकुलेशन के जरिए से अपने तौर पर खामा खा के एक इक्वेशन बनाई, और उसके बाद कौन अफजल और कौन मफजूल इस तरीके से जज करने की कोशिश की थी। इमाम फरमाते हैं इज़ा क़ीसत मुहिक़द्दीन, जब दीन के अंदर कयास करना शुरू कर दोगे दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अव्वल मन कासा इबलीस, सबसे पहला कयास जिसने किया था वो इबलीस था। अब यहाँ परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? परवरदिगार आलम फरमाता है फखरोश, निकल यहाँ से, इन्ना का रजीम, तू मर्दूद है, रजीम रांदा, अंदा जिसको निकाल दिया जाए, उठा दिया जाए। अच्छा इतना तो हमें समझ में आ गया, देखिए गौर फरमाइएगा, इतना हमें समझ में आ गया। इबलीस खुदा को नहीं मानता था, खुदा को मानता था, मगर खुदा को मानने के बावजूद वो मर्दूद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं कि अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह के मुकर्रर करदा को खलीफा को ना मानने की वजह से मर्दूद हो जाते हैं। یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کہہ رہا رب رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، مگر ایسے اللہ والے بھی ہیں کہ جنہیں خود اللہ اللہ والا نہیں مانتا، جنہیں خود اللہ اللہ والا نہیں مانتا۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانو گے تو اللہ بھی تمہیں اللہ والا نہیں مانے گا، یہ ہے بنیادی اصول۔ اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی رسول اللہ کی تو کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وما ینتکو عن الہوا، ہوا یہ اپنی مرضی سے تو بات بھی نہیں کرتا، وہی نازل ہوتی ہے زبان رسول سے ادا ہوتی ہے، یہی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے کسی کو اٹھا دیا؟ تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابلیس آدم کی خلافت کا انکار کرے تو اسے مردود بنا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پہلو رسول میں علی کی خلافت کا انکار کرے اسے بھی مردود بنا دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا جملہ اٹھو یہاں سے، کاغذ اور قلم سے انکار کیا تو پھر پیغمبر اکرم نے دوسرے لفظوں کے اندر رجیم ہی قرار دیا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کاغذ اور قلم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آئیے واپس اس کیس کو کمپلیٹ تو کریں کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں کہ جس کو تو نے بنایا من سلسال من حمائن مسنون، تو نے گارے سے کیچڑ سے پرانا بدبودار اس سے تو نے بنایا۔ کہیں روح کا ذکر ہے؟ اس پوری گفتگو میں ابلیس نے کہیں روح کا ذکر کیا؟ نہیں کیا۔ اس کی پیورلی نظر پورا فوکس مادے کے اوپر ہے، نہ وہ روح کی طرف متوجہ ہے نہ روح کی نسبت کی طرف متوجہ ہے۔ پروردگار عالم نے تو پوری بات کی تھی نا، یہ بھی کہا تھا سلسالین ہم ان مسنون، یہ کہا تھا گارے سے بنا رہا ہوں کیچڑ سے بنا رہا ہوں بدبودار ہے، مگر پھر ساتھ میں کیا کہا تھا؟ نفق تو فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح خاص پھونک دوں پھر اس کے بعد تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ابلیس نے اپنے آرگومنٹ میں سو کالڈ آرگومنٹ، مگر اس کے اندر کیا چیز پیش کی؟ میں ایسے کو کیسے سجدہ کروں کہ جس کو تو نے کیچڑ سے بنایا بدبودار ہے جس کے اندر گارے جیسا ہے، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ کہیں روح کا ذکر ہے؟ روح کا ذکر نہیں ہے۔ کہیں اس نسبت کا ذکر ہے؟ نسبت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مزاج ابلیسیت یہ ہے کہ مادے کی طرف نظر رکھی جائے، اور مزاج پروردگار یہ ہے کہ نسبت کے احترام کو سمجھا جائے۔ برادران عزیز، مجلس کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میرے نوجوان دوست ان باتوں کے اوپر توجہ کریں کہ خالی لفاظی ہے یا نہیں، نہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں واقعی ان کی روٹ سے ہیں، ان کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ تلاش کریں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھئی قرآن مجید کو بھی ہٹا دو پھر تو ہماری گفتگو نہیں ہے، ہم کسی غیر مسلم سے بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں مومن سے، مسلمان سے، کہ جس کے لیے قرآن مجید کی آیت کو حجت ہونا چاہیے۔ اگر ایک مومن سے گفتگو ہو رہی ہے تو معصوم کا فرمان اس کے لیے حجت ہونا چاہیے۔ اب غور فرمائیے کہ اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ سمجھایا ہے کہ ابلیس کی پوری گفتگو نہ روح کے کہیں ذکر ہے نہ اس نسبت کا کہیں ذکر ہے، اس کا کل فوکس ہے مادے کے اوپر، گارے سے بنایا، کیچڑ سے بنایا، اس سے بنایا، اس سے بنایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے افراد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے مراسم عزا اس کے اندر تابوت ہے، علم ہے، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ کہ شبیہ ہیں، شبیہ ہیں۔ شبیہ کیا ہوتا ہے؟ شبیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو نسبت کا احترام نہیں معلوم وہ یہ سوال کرے گا کہ شبیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں بہت محتاط الفاظ میں یہ کہنا چاہوں تو شاید یہ کہنے کا مجھے حق ہوگا کہ جو ابلیس کے پیروکار ہیں انہیں شبیہ کا احترام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کی روشنی میں دیکھ لیجئے تو اصول ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ نہیں، میں فردر ایلوبریٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، مجھے یاد ہے کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، مومن تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد ان کو جانتے ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بزرگ تھے اور کئی چیزوں میں ڈسکس کرتے تھے، اور اب انتقال بھی ہو گیا ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ داودانی صاحب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا بہت زیادہ یہ جو بنا لی ہیں۔ اب میں ان کے الفاظ بھی اس طریقے سے کوٹ نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، احترام بھی کرتے تھے بہت زیادہ. ایک بات بتائیے, آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا, کا کوئی یادگار کا کہ ہاں میرے گھر میں ان کی تصویریں ہیں, فریم کے اندر میں نے اپنی والدہ کی تصویر, اپنے والد کی تصویر, اس کو محفوظ کر کے لگایا ہوا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, مجھے صرف اتنا بتائیے اگر میں آپ کے گھر میں آؤں تو آپ مجھے ویلکم کریں گے؟ کہا بالکل, میری خوش نصیبی ہوگی. اور کہا میں اگر آپ کے والد کی تصویر کو اٹھاؤں, زمین پر پھینکوں اور پھر اس کے بعد پیروں سے اسے روند دوں تو پھر آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ تصویر کو زمین پر پھینکیں گے, میں آپ کو گھر سے باہر پھینکوا دوں گا. تو میں نے ان سے دوسرا سوال کیا, یہ بتائیے کہ جو میں نے پھینکا ہے وہ آپ کے والد کو تو نہیں پھینکا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے, میں نے آپ کے والد کو تو نہیں پھینکا, میں نے یہ گستاخی تو نہیں کی ہے. میں نے آپ کے والد کی تصویر, وہ تصویر کیا ہے؟ لکڑی کا ایک فریم ہے, لکڑی ہی کا تو ہے, لکڑی ہی کا تو ایک فریم ہے. اچھا اس فریم کے اندر لگا ہوا کیا ہے؟ کاغذ. کاغذ ہی تو ہے, لکڑی کو پھینکا ہے اور کاغذ کو پھینکا ہے. آپ اتنا سخت ایکشن میرے خلاف لینے جا رہے ہیں, میری تصویر کے خلاف نہیں. آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ گھر میں آئیں گے, ویلکم کریں گے, آپ کو سرو کریں گے, آپ کو ڈنر پہ بلائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ کے والد کی تصویر کو اگر میں پھینک دوں زمین کے اوپر تو آپ مجھے گھر سے باہر پھینکوا دیں گے, کہ وجہ کیا؟ کہا کہ وہ میرے والد کی تصویر ہے. میں کہا والد تو نہیں ہے. کہا کہ کی کچھ آ گیا تو اس کا مطلب اضافت ہی تو ہے. کہ کی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی اضافت ہے. میں اور ہوں, میری ابا اور ہے, میں اور ہوں, میرا چشمہ اور ہے. مگر آپ غور فرمائیے, میں کہہ رہا ہوں آپ کے والد اور ہیں, آپ کے والد کی تصویر کی تصویر ہے, آپ کے والد نہیں ہیں. اگر میں آپ کے والد کی تصویر کو زمین پر پھینک رہا ہوں, اسے پیروں سے روند رہا ہوں, آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ کہا میرے والد سے منسوب ہے, میرے والد کی یادگار ہے. تو میں نے کہا کہ بس اگر والد سے نسبت کی وجہ سے تصویر کا احترام سمجھ میں آ گیا تو مراسم اعظم میں جتنی شبیہ ہیں ان سب کا احترام بھی سمجھ میں آئے. پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے اندر, ہندوستان میں, یہاں پر بھی ہوگا ظاہر ہے. ایک بات بتائیے, یہ کپڑا تو کپڑا ہی ہوتا ہے, آپ بازار سے خرید کر لے آئیے, تھان بکتے ہیں, لوگ خریدتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں, کوئی ادھر پھینک دیتا ہے, کوئی ادھر پھینک دیتا ہے, کباڑ کبرٹ کے اندر رکھ دیا, وارڈروب میں کہیں بھی رکھ دیا. آپ نے آپ دکان پر جائیں, ڈھیروں کپڑا پڑا ہوا, کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, مگر آپ اسی کپڑے کو اٹھا کر لے کر آئے اور اس کے اوپر آپ نے اپنے پاکستان کا جھنڈا بنا دیا. اب اگر آپ اس کو پھینکیں گے تو مجھے بتائیے جتنے پاکستانی ہیں ان کی غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ہمارے دوست ہیں, شاید وہ اتنے سینسیٹیو نہ ہو پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے. ہندوستان کا ترنگا ہے وہ کسی نے بنا دیا؟ تو اب جتنے بھی انڈینز ہیں وہ سارے کے سارے سینسیٹیو ہو جائیں گے, ریگارڈلیس کہ وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی کا فیصلہ یہ ہے کہ انسانی جذبات کی قدر ہونی چاہیے, کہ جذبات اگر کسی موقع پر کسی نسبت کے احترام کے حوالے سے ایک حساسیت رکھتے ہیں تو پھر اس کا احترام ہونا چاہیے. آپ غور فرمائیے, پاکستان کا پرچم ایک عام کپڑے کے اوپر بنا ہے, اس کا احترام سمجھ میں آ گیا. ہندوستان کا پرچم ایک عام کپڑے کے اوپر بنا ہوا ہے, اب وہ عام کپڑا نہیں رہا, وہ خاص ہو گیا. وہی والی بات, یہ عام ناکا نہیں ہے, یہ خاص ہو گیا. یہ عام گھر نہیں ہے, یہ خاص ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے ایک بات بتائیے کہ اگر عام کپڑے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بنا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے, عام کپڑے کے اوپر ہندوستان کا پرچم بنا دیا جائے وہ خاص ہو جاتا ہے. اب اگر عام کپڑے کو عباس کا علم بنا دیا جائے تو وہ خاص کیوں نہیں ہوگا؟ جو انسان اس مرحلے پر اپنی رسپیکٹ شو کر رہا ہے, آنر شو کر رہا ہے, کیا وہ صرف اس کپڑے کی وجہ سے ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کپڑے کو دیکھ کر جب وہ علم بن جاتا ہے تو وہ علم یاد آتا ہے جو عباس کے ہاتھ میں تھا, اور جب عباس کے ہاتھ میں موجود علم یاد آتا ہے تو خود عباس یاد آتے ہیں. جب عباس یاد آتے ہیں تو عباس کی وفا یاد آتی ہے. جس کے عباس وفادار تھے وہ کون تھا؟ وہ حسین یاد آتا ہے. وہ حسین کس کا اپنا تھا جسے رسول نے منیت کی منزل پر فائز کیا تھا؟ وہ رسول یاد آتا ہے, علی یاد آتے ہیں, زہرا یاد آتی ہیں. یہ تمام تر سلسلہ آپس میں متصل بھی ہے, مسلسل بھی ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں تھوڑا وقت آپ کا اور لوں, مجھے ایک بات بتائیے, ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر سال تقریباً حج پر جانے کا موقع ملتا ہے, تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے نا, اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو, علامہ رشید ترابی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے, وہ انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ, میرے الفاظ ہیں, مطلب ان کا ہے کہ اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان جتنے افراد صحیح کر رہے ہیں نا, جتنے افراد صحیح کر رہے ہیں, اگر بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو, پس منظر معلوم نہ ہو اور غیر مسلم دیکھے تو وہ کہے گا دیوانے ہیں, پاگل ہیں, مجنون ہیں, دوڑے جا رہے ہیں, صفا مروہ کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیے, یہ چکر کیا ہے؟ سارا معاملہ یہ کہ پس منظر اس کو نہیں پتا. اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو حج کے سارے ریچولز دیوانگی لگیں گے, اور اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو عاشورہ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیوانگی لگے گا. ایک فرق کے ساتھ کہ پس منظر پتا چل جائے تو حج کے مراسم کو کوئی دیوانگی نہیں کہے گا, اور اگر عاشور کے مراسم کا پس منظر پتا چل جائے تو پھر بھی دیوانہ تو لوگ کہیں گے, مگر کہیں گے حسین کے دیوانے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خیرت مندی کی وہ منزل کے جہاں پر دیوانگی حسن بن جائے, کہ جہاں پر واقعا حسین کا دیوانہ ہونا ایک شرف بن جائے. دیکھیں برادران عزیز, میں شبی والے ایشو کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, اور کیجیے گا, مجھے ایک بات بتائیے, یہ حج کے معاملہ, حج پر بہت کچھ ہوتا ہے, کعبے کا طواف بھی ہوتا ہے, صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی ہوتی ہے. پروردگار آپ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. جو جا چکے ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی ہو رہی ہے, کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے, پھر ایک کام ہوتا ہے اور وہ ہے جب 10 ذی الحجہ کو حاجی حضرات پہنچ جاتے ہیں منا کے میدان میں, تو اس سے ملاقات ہوتی ہے جس کی ساری زندگی تلاش ہے. شیطان پوری دنیا کو تنگ کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں, اجب آپ غور فرمائیے, وہاں پر تین شیطان ہیں, وہاں پر تین شیطان ہیں, آپ جانتے ہیں, چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان اور پھر بڑا شیطان, تینوں شیطان وہاں پر موجود ہیں. اچھا کیا سائز کے اعتبار سے فرق ہے؟ چھوٹے کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو, پھر درمیانہ جو ہے وہ درمیانے سائز کا ہو, پھر بڑا جو ہے وہ واقعی لارجر بگر ہو, ایسا ہے؟ نہیں, سیم سائز ہے, سائز بھی ایک جیسا ہی ہے, چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ حاجی حضرات جب منا پہنچتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ذرا سا غور کیجیے گا. تین وادیاں ہیں جو بالکل تقریباً ملی ہوئی ہیں, تقریباً عرفات کا میدان, پھر تھوڑا فاصلہ ہے مزدلفہ کا میدان ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا فاصلہ ہے اور منا کا میدان ہے. اچھا مزدلفہ اور منا, ان دونوں مقدس وادیوں کے درمیان, بہت توجہ کیجیے گا, ان دونوں مقدس وادیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی ہے جس کا نام ہے وادی النار, وادی محسر, حسرت کی وادی, آگ کی وادی. ارے ارے, اس طرف اتنی پاکیزہ وادی ہے جس کو مزدلفہ کہہ رہے ہیں, اس طرف اتنی پاکیزہ وادی ہے جس کو منا کہہ رہے ہیں, اور درمیان میں کیا ہے؟ وادی محسر. یہ وادی محسر حسرت والی وادی, آگ والی وادی. حکم بھی ہے کہ جب یہاں پہنچو تو تیزی سے یہاں سے آگے بڑھ جاؤ. ہوا کیا تھا؟ ابرہا کے لشکر پر یہاں عذاب آیا تھا, وہی ابرہا جو خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا, ابرہا کے لشکر پر یہاں عذاب آیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اتنا آپ کے ذہن میں رہے, ایک طرف مزدلفہ, ایک طرف منا, اتنی مقدس وادی, عرفات کی وادی, قرآن میں ذکر آیا, اذا فستم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, مزدلفہ ہی کا دوسرا نام مشعر الحرام. تو دونوں وادیاں وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے. منا اس وادی کا بھی ذکر لام کے ساتھ نہ صحیح, وہاں پر ہونے والے عمل کے ساتھ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے. کتنی مقدس وادیاں ہیں, ایک طرف مزدلفہ کی وادی ہے, ایک طرف منا کی وادی ہے, یہ بھی مقدس وہ بھی مقدس, اور دونوں کے پہلو میں کون ہے؟ وادی النار, وادی محسر, وہ وادی کہ جس میں آگ کا عذاب نازل ہوا, کنکریوں کے ذریعے سے ان کو بھسم کر کے رکھ دیا, چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. تو اب اگر کوئی اشکال کرے, اعتراض کرے اور دلیل دے کہ صاحب ان دونوں وادیوں کے جب پہلو میں ہیں تو اچھی ہی ہوگی, کہ حج نے ہمیں سمجھایا کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہوتا, پہلو میں ہونا کافی نہیں ہوتا. ایک طرف مزدلفہ کی وادی ہے, دوسری طرف منا کی وادی ہے, اور درمیان میں آگ ہی آگ ہے. اس طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں, اس طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, اور درمیان میں عذاب ہے. تو کسی کو پہلو میں دیکھ کر اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. ابلیس ملائکہ کے پہلو میں رہ کر مردود بھی ہو گیا, رجیم بھی ہو گیا. یہ وادی و نار دونوں طرف مقدس وادیاں ہیں, مگر پہلو میں ہونا کافی نہیں ہوتا. اور اب آ جائیے اسی بات کی طرف, وہ تینوں شیطان کا ہیں, وہ تو منا کی وادی کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پہلو میں ہونا کافی ہوتا ہے, نہ گھر میں ہونا کافی ہوتا ہے. غور فرمایا, یعنی نہ پہلو میں ہونا کافی ہے, نہ گھر میں ہونا کافی ہے, کچھ اور بھی ہے کہ جسے دیکھا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حاجی حضرات پہنچتے ہیں منا کے میدان میں, اور پھر اس کے بعد تبرے کا اعلان کرنا ہوتا ہے, کنکر مارنے. دیکھیے برادران عزیز, تبرہ کرنا قرآن مجید سے بالکل ثابت ہے, شائستگی کے ساتھ ہو, تہذیب کے ساتھ ہو, مگر بہرحال قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو یہاں تبرہ نہیں کریں گے وہاں پچھتائیں گے. آیتیں ہیں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, وہاں کہیں گے کاش میں نے دنیا میں فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اتنی احتیاط تو پروردگار نے بھی کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ نام نہیں لیا. وہ تینوں شیطان پہنچ گئے حاجی حضرات, ہم بھی احرام پہن کر پہنچ گئے, سارے حاجی حضرات پہنچ گئے, اور اب حکم کیا ہے کہ زندگی بھر بھی اگر کوئی تبرے سے بیزار رہا ہے تو تبرہ تو کرنا پڑے گا. اگر حاجی صاحب ہونے کا تاج اپنے سر پر رکھنا ہے تو جاؤ اور جا کر شیطان کو کنکر مارو. ہوتا یہ ہے برادران عزیز کہ جب جاتے ہیں تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے, تو ہم نے شریعت سے سوال کیا اس کو ماریں, تاکہ نہیں. بالکل میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ جا کر کتابوں کے اندر چیک کر لیجئے گا, خود ہماری بھی ایک کتاب حج کے موضوع پر موجود ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ 10 ذی الحجہ کو جب حاجی تھکا ہوا پہنچا ہے اور وہاں پر گیا تو پہلا جو شیطان ملے گا وہ ہے چھوٹا. تو ہم نے شریعت سے پوچھا کہ اس کو ماریں, کہا کہ نہیں, آگے بڑھ جاؤ, تھکے ہوئے ہیں اسی کو مروا لو, کہا کہ نہیں, آج ایک ہی شیطان کو مارنا ہے, اس کو نہیں مارنا, آگے بڑھ جاؤ. تو آگے بڑھے تو درمیانہ شیطان آتا ہے, ہم نے شریعت سے پوچھا اس کو ماریں, کہا کہ نہیں اس کو بھی نہیں ماروں. تو پھر کیا کریں, کہ اور آگے بڑھو, تھوڑا اور آگے بڑھے, بڑا شیطان نظر آیا, کہا سب سے پہلے اس کو مارو. جو چھوٹا پہلے آیا تھا اس کو مروا لیتے, کہا کہ نہیں چھوٹے کو اگنور کرو, درمیان آیا تھا کہ اس کو بھی اگنور کرو, ان سے بعد میں نپٹ لینا, سب سے پہلے بڑے کو مارو. مسئلہ سارا یہ برادران عزیز, پاکستان ہو یا دوسرے ممالک جہاں پر بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے نا, اگر شیطان کے بچوں کو مارنے سے پہلے بڑے شیطان کو مار دیا ہوتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے. باقاعدہ حج کی ڈکٹیشن تعلیم یہی ہے کہ چھوٹے کو چھوڑ دو, درمیانے کو چھوڑ دو, جاؤ اور بڑے کو مارو. تو مالک اس کو کیا صرف دکھانے کے لیے رکھا ہے؟ نہیں, ماریں گے, بعد میں ماریں گے, پہلے بڑے کو مارو. 10 ذی الحجہ کے دن جب حاجی پہنچتے ہیں کہ صرف بڑے شیطان کو سانت کنکر مارو, پریشان بھی نہ ہو, کنکر مار دو وہ مر جائے گا. تم ہمت تو کرو, تم ان سات کنکروں کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دو گے, اس کو مار دیا اب آئیں, کہ وہ درمیانے اور چھوٹے کو بھول جاؤ, آج کے دن بس بڑے کو مارو, قربانی کرو, اور پھر اس کے بعد سر منڈواؤ, فتح کا اعلان کر دو. مالک وہ درمیانہ اور چھوٹا کا اگلے دن اس کو نپٹیں گے, آج نہیں. 11 ذی الحجہ کے دن پھر جب حاجی پہنچتا ہے واپس شیطان کو کنکر مارنے کے لیے, تو چھوٹا آتا ہے, تو بھی شریعت سے پوچھا جاتا ہے پروردگار سے, مالک آج اس کا کیا کرنا ہے؟ کہاں آج اس کو سانت کنکر مارو, پھر درمیانے کو سانت کنکر مارو. کہ مالک بڑے کو تو کل مار لیا تھا, کہا کہ نہیں واپس چیک کرو اٹھ رہا ہوگا, واپس اٹھ رہا ہوگا اس کو مارو, پھر بڑے کو بھی مرواتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہی عمل 12 ذی الحجہ کو پھر ریپیٹ کروایا جاتا ہے, اور ایک لیسن دے دیا گیا, شروع کرو بڑے سے, پھر اس کے بعد گاہے بگاہے دیکھتے رہو. کبھی نفس کا شیطان جاگے گا, کئی باہر خارج کا شیطان جاگے گا, جہاں جہاں شیطان نظر آئے بس کنکر مارنے کا کام کرو. اچھا اب ذرا سا غور فرمائیے اور مجھے ایک بات بتائیے, کیا واقعی وہاں پر شیطان ہے؟ واقعی تو وہاں پر شیطان نہیں ہے, اس کو کہیں گے سمبولک, علامتی شیطان موجود ہے. تو اے پروردگار یہ واقعی شیطان تو وہاں پر نہیں ہے, اگر واقعی شیطان ہوتا تو یہ مارنا پیٹنا یہ سب کچھ سمجھ میں آتا, واقعی شیطان تو نہیں ہے. کہا کہ نہیں واقعی شیطان تمہارے سامنے نظر تھوڑی آئے گا, تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ بس نفرت کے اظہار کے لیے ہم نے شیطان کی شبی بنا دی ہے. تم نفرت کے اظہار کے لیے شیطان کی شبی پر کنکر مارو, ہم مان لیں گے کہ تم نے اصل شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو اسلام کا ایک اور ضابطہ یہاں پر بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جب اصل موجود نہ ہو تبرے کے اظہار کے لیے بھی شبی بناؤ, اور جب اصل موجود نہ ہو تو محبت کے اظہار کے لیے بھی شبی بناؤ. اور یہیں پر برادران عزیز آپ غور فرمائیے کہ یہ تین بھی پتھر ہی پتھر ہیں, اور وہ جو خانہ کعبہ کے اندر جو لگا ہوا ہے حجر اسود وہ چوتھا وہ بھی پتھر ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے ان پتھروں کو بھی برابر قرار نہیں دیا. تین وہ ہیں کہ جن سے نفرت کرو, اس چوتھے کو بوسا دے کر محبت کا اعلان کرو. ہم سے کہا جاتا ہے سب کو برابر مان لو, ارے انسانوں میں کیسے برابر مان لیں, پتھر بھی ہو تو برابر نہیں ہوتے. اور بس برادران عزیز اگر آپ امام مظلوم کی پہلی مصیبت پر غور کریں, محرم کا آغاز, اس آغاز محرم پر یاد کریں, مدینہ منورہ سے رخصت, کسی شبی کا احترام ہے, کوئی تو وجہ ہے. فاطمہ صغریٰ کو کیوں لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ حسین مظلوم اپنی اس پیاری بیٹی کو کیوں لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں فاطمہ صغریٰ سے. حسین ابن علی اپنی تمام بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں, علی اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں بیٹا ہے, علی اصغر سے بھی محبت کرتے ہیں بیٹا ہے, بیٹیوں سے حسین ابن علی کی محبت ایک امتیازی معاملہ ہے. دیکھیے جناب علی اکبر کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ امام نے کیا کہا تھا, کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے, اشبہ الناس, تیرے رسول کی سب سے زیادہ قریب ترین شباہت علی اکبر کے چہرے میں. کن نزشتک نہ زیارت نبی کا نظر نہ ہلا وجہ, جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے چہرہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. شبی کا احترام, اور یہاں مدینہ منورہ سے رخصت کے موقع پر. عجیب بات ہے, جناب فاطمہ صغریٰ بیمار ہیں, بے شک بیمار ہیں. ہمارے استاد جناب مولانا صادق حسن صاحب ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں, سمجھانے والی بات, سمجھنے والی بات, کہ انسان سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. شاید اس لیے کہ سفر بہت سخت ہے, بیمار کو اس سفر میں نہیں جانا چاہیے. فاطمہ صغریٰ چوتھے امام سے زیادہ بیمار تو نہیں ہے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سفر بہت سخت ہے بچوں کو نہیں جانا چاہیے. ارے دو ہفتے پہلے علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے, دو ہفتے کا علی اصغر اگر اس میں جا سکتا ہے تو فاطمہ صغریٰ علی اصغر سے زیادہ چھوٹی تو نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سفر بہت سخت ہے اس کے اندر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے بچیوں کو نہیں جانا چاہیے, تو سکینہ کو تو لے کر جا رہے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ کو لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. یہ وجہ کب سمجھ میں آئی؟ دیکھیے جناب فاطمہ صغریٰ بیبیاں آ رہی ہیں, صغریٰ سے ملاقات کر رہی ہیں, الوداعی ملاقات ہے. امام حسین کی انسٹرکشنز ہیں, ہدایت ہیں, بیبیوں صغریٰ سے ملاقات کرو, خدا حافظ کہو اور باہر آ کر ناکے میں بیٹھ جاؤ. بیبیاں آتی ہیں, صغریٰ بیٹی خدا حافظ اور چلی جاتی ہیں. تمام بیبیاں یہی کرتی ہیں, جناب رباب نے یہی کیا, جناب لیلہ نے یہی کیا, جناب ام کلثوم نے یہی کیا, جناب فروا نے یہی کیا. ایک وقت آیا کہ جناب زینب صغریٰ کو نظر آئیں, پھوپھی میری مہربان پھوپھی. ارے مدینے کی عورتوں کو اگر کوئی کام ہوتا ہے تو جناب زینب کے پاس سفارش لے کر آتی ہیں. جناب زینب کو اپنا سفارشی بناتی ہیں. صغرا کے ذہن میں آیا کہ میں اپنی پھوپھی سے اپنی بات نہ کہوں تو پھر کس سے کہوں؟ جناب زینب قریب آئیں اور کہا صغرا بیٹی خدا حافظ. صغرا آ کر لپٹ گئی, بچی ہے, صغرا آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے بتائیے میری تقصیر کیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہ بابا مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے, مجھے کیوں ساتھ لے کر نہیں جا رہے؟ جناب زینب نے کہا ہے بیٹی فاطمہ صغرا تسلی کے الفاظ کہ چند دنوں کی تو بات ہے بیٹا, ہم سفر پر جا رہے ہیں پھر ہم پلٹ کر واپس آئیں گے, واپس مدینہ منورہ میں آئیں گے. صغرا نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ صغرا کہنے لگی ہاں ہاں پھوپھی اماں آپ تو واپس آئیں گی مگر میرا بابا واپس نہیں آئے گا. جناب زینب تڑپ کر رہ گئی, دل کٹ گیا. اے بیٹی فاطمہ صغرا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح سے کہتا ہے کہ نہیں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے ایسا ہی ہوگا. کہا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کی بات ہے, لوگ سب سوئے ہوئے تھے, میری طبیعت خراب تھی, دل بے چین ہوا, میں بیدار ہو گئی اور میں باہر آ گئی صحن میں. میں نے دیکھا کہ دیوار کے پاس کوئی بی بی سیاہ پوش بی بی تھی اور وہ ایک فریاد کر رہی تھی, ہائے میرا لال, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں میں پہچان گئی وہ آواز میری دادی فاطمہ زہرا کی تھی. میری دادی اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی تھی, میں پہچان گئی کہ اب میرے بابا کی شہادت بہت قریب ہے. جناب زینب نے یہ سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, سینے سے لگایا فاطمہ صغرا کو, کہا کہ ہاں صغرا رو کرو, میں اپنے بھائی سے بات کر کے آتی ہوں. گئیں اور امام حسین کے پاس آئیں. حسین مظلوم نے دور سے دیکھا جناب زینب کو, سمجھ گئے کہ صغرا کی سفارش لے کر آئی ہیں. کہنے لگے زینب مجھ سے سب باتیں کرنا مگر صغرا کی سفارش مت کرنا. جناب زینب کہتی ہیں بھیا میری صغرا کی تقصیر کیا ہے؟ کہا تقصیر کوئی نہیں ہے زینب, تقصیر کوئی نہیں ہے, صغرا مجھے بہت عزیز ہے, صغرا میرے دل کا ٹکڑا ہے, صغرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہا تقصیر کوئی نہیں ہے. کہا بابا حسین پھر کیوں لے کر نہیں جا رہے صغرا کو ساتھ میں؟ حسین کہنے لگے اے فاطمہ, اے زینب کبرا, اے ثانیہ زہرا, میری جتنی اولادیں ہیں پروردگار نے جتنی اولادیں مجھے دی ہیں وہ ہر ایک کسی نہ کسی بزرگ کی تصویر ہے. کوئی میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے, کوئی میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے, مگر ہائے میری فاطمہ صغرا وہ کسی اور کی نہیں, میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے. جناب زینب کہتی ہیں بھیا پھر بھی ساتھ لے جانے میں کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ زینب معلوم ہے نا کہ کربلا کے بعد کیا ہونا ہے, کربلا کے بعد چادریں چھینی جائیں گی, کوفہ اور شام میں لے جایا جائے گا, بازاروں میں جانا ہوگا, درباروں میں جانا ہوگا, سر پر چادر نہیں ہوگی, بے مکھنا اور چادر کے جانا ہوگا. ارے حسین سب برداشت کر سکتا ہے مگر یہ کیسے برداشت کرے کہ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبی فاطمہ صغرا بے مکھنا اور چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جائی جائے؟ منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والو, تماشا الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین,